بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں آخرت پر ایمان کے تعلق سے، اور آخرت پر ایمان میں جو معاملات ہیں ان میں سے ہم چار چیزوں پر بات کر چکے ہیں، اور آج کی نشست میں پانچویں نمبر پہ شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الامر الخامس مما یکون یوم القیامہ، پانچویں چیز جو قیامت کے دن ہوگی، ما ذکرہ بقولہ، یہ وہ ہے جس کو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، فتنصب الموازین فتوزن بها اعمال العباد، ترازو رکھ دیے جائیں گے اور لوگوں کے یا بندوں کے اعمال تولے جائیں گے اس ترازو میں. تو آج کی نشست میں ترازو پر ایمان کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. یعنی آخرت پر ایمان جب ہم بات کرتے ہیں، جو ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اس پانچواں رکن میں مختلف چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا فرض ہے. یاد ہے پہلے چار کون سی ہے جو گزر چکی ہیں؟ سب سے پہلے تعد ارواح والاجساد، شیخ الاسلام نے جو بیان کیا ہے، تھوڑا سا ریوائز بھی کر لیا، مراجعہ کر لیا کریں. روحیں دوبارہ جسم میں زندہ واپس آئیں گے اور زندہ ہو جائیں گے، یعنی البعث بعد الموت، سب سے پہلے قیامت کے دن یا آخر پر ایمان کے تعلق سے بعث پر ایمان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا تھا، کس حالت میں، حفاتاً عراتاً غرلہ، ننگے پاؤں بغیر جوتی کے، برہنہ بدن بغیر کپڑوں کے، اور غرلہ جسم کے مکمل حصے، جس کا ختنہ ہو گیا دنیا میں وہ ٹکڑا بھی جلد کا وہ بھی واپس کر دیا جائے گا. تیسرا کیا تھا، سورج قریب ہو جائے گا ایک میل کے فاصلے پر. چوتھے نمبر پہ لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور یہ اعمال کے مناسبت سے ہوگا، جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس کا پسینہ زیادہ ہوگا، جس کے برے اعمال کم ہوں گے اس کا پسینہ کم ہوگا. آج کی نشست میں ہم پانچویں چیز پہ بات کر رہے ہیں، ترازو پر ایمان. ترازو رکھ دیے جائیں گے، رکھے گا کون ترازو، نصب کون کرے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ترازو رکھ دے گا تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں. اور موازین جمع ہے میزان کی، اور بعض نصوص میں افراد کے صیغے سے میزان کا لفظ بھی ہے. تو یہ میزان ہے یا موازین ہے، یعنی ایک ترازو ہوگا یا بہت سارے ترازو ہوں گے جن میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. جمع کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانبیاء نمبر 47 میں، 47 میں، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور ہم رکھیں گے عدل کے ترازو قیامت کے دن کے لیے. اور جب سے موازین جمع میزان ہے، اور دوسری آیت میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم الى آخر الآیۃ. والوزن يومئذ حق، جس دن وزن حق ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جس کے ترازو بھاری ہو جائیں گے وہی فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کے ترازو جو ہیں ہلکے ہو جائیں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان آیات میں صیغہ جو ہے جمع کا ہے، موازین کا لفظ ہے، اور افراد کا صیغہ جو ہے اس کی دلیل متفق علیہ حدیث میں، جیسے بخاری کی آخری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور اس میں لفظ کون سا ہے؟ میزان مفرد ہے. آیات میں گزر چکا ہے موازین کا لفظ ہے، وہ یہاں پر میزان ہے، اور یہ بڑی عظیم حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذکر کا آپ ورد کرتے رہیں، اس کا جو فائدہ ہے کہ دو خفیف یعنی دو چھوٹے سے جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو رحمان کو بہت پسند ہے، زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں. ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ زمین و آسمان کے مابین کو بھر دیتا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ احب الکلام الی اللہ، سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ. اچھا، تو حدیث میں لفظ ہے میزان، فافرد مفرد ہے، تو کیسے جمع کر سکتے ہم؟ قرآن مجید کی آیات میں جمع کا لفظ ہے، حدیث میں مفرد کا لفظ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس کی جمع یوں ہے کہ جمع باعتبار الموزون، جسے تولا جائے گا وہ ایک سے زیادہ ہے، جمع ہے جس چیز کو تولا جائے گا، متعدد ہے. اور مفرد ہے باعتبار المیزان، ترازو کے اعتبار سے مفرد ہے، جو چیز ترازو میں تولی جائے گی وہ ایک سے زیادہ متعدد ہے، اس لیے صیغہ جو ہے جمع کا ہے. اچھا، یہ ہر امت کا الگ میزان ہے، او میزان کل امہ، اس اعتبار سے بھی جمع ہو سکتا ہے. یعنی جمع صیغے کے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ صرف ایک چیز نہیں ہوگی، جیسے آگے تفصیل بیان آئے گی، تو اس اعتبار سے جمع ہے، موازین ہے. اور دوسری وجہ جمع کے صیغے کی کہ جو باقی امتیں ہیں ان کے الگ الگ ترازو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر پھر آگے شیخ صاحب بتاتے ہیں توقف ہے، کیونکہ جو اجر ہے اعمال کا، سب سے زیادہ اجر کس امت کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو، باقی امتوں میں اجر ہے. جب اجر میں فرق ہے تو ترازو میں بھی فرق ہونا چاہیے، یہ علماء کا قول ہے. اس لیے یہ بھی کہا گیا، بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر امت کا اپنا اپنا ترازو ہوگا، تو اس اعتبار سے ترازو کی جمع ہے، موازین جو ہے. تو جمع کی صیغے کے دو وجوہات ہیں، پہلا جو چیز تولی جائے گی اس اعتبار سے جمع ہے، دوسرے نمبر پہ باقی امتوں کے بھی جو ترازو ہیں ایک سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک، مفرد ترازو کے اعتبار سے ہے، جس چیز میں یہ جائے تولا جائے، جو خود ترازو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مفرد ہوگا، ایک ہوگا. کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ توقف سے ہم کام لیتے ہیں، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ باقی امتوں کے الگ الگ سے ترازو ہوں گے، کیونکہ یہ معاملات علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور قاعدہ کے علم غیب کے تعلق سے بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کر سکتے، اگر علم تو ہم توقف سے کام لیتے ہیں. آگے اس کی مختصر تفصیل آئے گی. اچھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شخص فرماتے ثقیلتان فی المیزان اے فی الوزن، وزن میں بہت ثقیل ہوں گے. شخص فرماتے ظاہر یہ ہے واللہ اعلم کہ ترازو ایک ہی ہے، اور جمع جو ہے وہ باعتبار الموزون ہے، جو چیز ترازو میں تولی جائے گی اس اعتبار سے. اس لیے اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، یعنی جو چیز تولی جائے گی، سورۃ اعراف آیت نمبر 8 میں. لیکن اس میں توقف ہے، انسان کو توقف کرنا چاہیے کہ تمام امتوں کا ایک ہی ترازو ہوگا یا ہر امت کا الگ الگ ترازو ہوگا، کیونکہ جیسے کہ نصوص میں دلائل موجود ہیں کہ امتوں کا جو اجر ہے، یا امتیں مختلف ہیں اجر کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے ترازو بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ توقف کرنا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اچھا، تو سب الموازین، شیخ علیہ السلام کا یہ جملہ جو ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ ظاہر انہا موازین حسیہ، ظاہر یہ ہے کہ موازین جو ہے حسی ہے، حقیقی ہے، اور وزن جو ہے جیسا کہ معہود ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں راجح اور مرجوح ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں ہمیشہ، جو ہم چیزیں تولتے ہیں. اب تو الیکٹرانک آگے بڑے آسان، ڈیجیٹل آگے ہیں، لیکن عام طور پہ ترازو جو ہوا کرتے تھے جو معروف ترازو ہیں، آج بھی استعمال ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، جو دو پلڑے والے ہوتے ہیں، آپ اٹھاتے ہیں درمیان سے اس کا حکم ہوتا ہے اور دو پلڑے ہوتے ہیں. اس میں راجح مرجوح ہوتا ہے، جس کا وزن بھاری ہوتا ہے اور نیچے کی طرف ہوتا ہے، جس کا وزن کم ہو تو اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو اسے راجح یعنی نیچے ہے، مرجوح یعنی اوپر والا جو ہے. اور یہ حصی میزان اس طریقے کا ہوگا. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، کیونکہ جو اصل ہے، جو بھی الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں انہیں حمل کیا جاتا ہے جو معہود اور معروف ہے لوگوں کی سمجھ کے مطابق. ترازو کے لفظ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے جب ترازو کی بات آتی ہے ذہن میں کیا آتا ہے سب سے پہلے؟ تولنے والی، جس پہ تولا جاتا ہے نا، ترازو سے اسے کہتا ہے نا. آپ کے ذہن میں کبھی گھڑی آ سکتی ہے، کبھی عینک آ سکتی ہے، کبھی ٹوپی آ سکتی ہے. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ ترازو کے لفظ میں کبھی عینک کا تصور ہو نہیں سکتا، نہ گھڑی کا ہو سکتا ہے. کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہی ترازو جس میں تولا جاتا ہے. اگر یہ جو ڈیجیٹل ترازو نہ ہوتے جو آج کل موجود، تو آپ کے ذہن میں کون سا ترازو آتا ہے؟ وہی جو دو پڑھنے والا ہے نا، جو اس زمانے بھی استعمال کیا تھا. یعنی جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، جو احادیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ترازو کا ذکر آیا تو کبھی ڈیجیٹل کو ذہن میں تھا، کبھی ڈیجیٹل ترازو بھی آئے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو کون سا ترازو ہے؟ جو پڑھنے والا ہے. وجہ بتا تو وجہ کیا ہے. اچھا، تو شیخ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن سنت کے الفاظ جو ہیں، جو معہود اور معروف لوگوں کی سمجھ کے مطابق، اسی پہ انہیں حمل کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اسے بیان کیا جاتا ہے. الا کہ کوئی دلیل ہو اس کے خلاف کہ اصل معنی یہ مراد نہیں ہے، کوئی اور معنی مراد ہے، پھر ہم دلیل کو لے لیں گے، نہ کہ جو معہود و معروف ہے اس کو ہم پکڑیں گے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے آج کے دن تک، یوم حاضر تک، ترازو کے لفظ میں یہی معنی موجود ہے کہ یہ وہ آلہ جس میں یہ تولی جاتی ہیں، جس کے دو پلڑے ہیں، جس میں راجح و مرجوح ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے ترازو کی، اور کہا کہ ترازو جو ہے حقیقی ترازو نہیں ہے. ان میں سے معتزلہ، یاد رکھ معتزلہ ایک بدعتی گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکاری بھی ہیں، جو کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے. جو باسطے پہلی مرتبہ آئے ہیں، شاید دلوز پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ معتزلہ کا بھی ایک گروہ ہوتا ہے. جی ہاں، معتزلہ گروہ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں عقیدے کے مسائل میں، ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے. رسول جماعت کا عقیدہ کہ جب ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر جو باطل عقائد ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ ان سے بچا جا سکے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ کا صحیح عقیدہ کیا ہے، تاکہ اس مضبوطی سے تھامیں. اس کے ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے باطل عقائد ہیں، کون سے وہ گروہ ہیں جو باطل عقائد ہیں، تاکہ ان سے بچا جا سکے. تو معتزلہ ترازو کے تعلق سے جو ان کا عقیدہ ہے، شاید یہ بات ساتھی پہلے سن رہے ہوں گے شاید، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں خلق القرآن کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، تقدیر کے منکر ہیں. یہ معتزلہ کا جو بد عقیدگی ہے، ان میں سے ترازو کے تعلق سے کہتے ہیں معتزلہ جو ہے کہ جو ترازو ہے وہ حقیقی حصی ترازو نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو خوب جانتا ہے، گن بھی چکا ہے، اور اس کا یعنی اللہ تعالیٰ حساب بھی لے گا. اور جس ترازو کو ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے، یہ معنی کے اعتبار سے اسے ترازو کہا گیا ہے. حقیقتاً اس سے مراد عدل و انصاف ہے، ترازو سے مراد عدل و انصاف ہے، نہ کہ حقیقتاً ترازو ہے جس میں چیزوں کو تولا جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ معتزلہ کا یہ قول باطل ہے. کیونکہ باطل کیوں ہے؟ اب اس کی دلیل دیکھیں کیوں باطل ہے. سب سے پہلے کہ جو نص ہے، یعنی جو دلیل ہے قرآن و سنت میں، اس کے ظاہر کے مخالف ہے. نمبر دو، اجماع سلف کے مخالف ہے، صحابہ اور سلف کے اجماع کے مخالف ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ترازو سے جو مراد ہے اس کا معنی ہے نہ کہ حقیقی ہے، اور ترازو سے مراد صرف عدل و انصاف ہے، تو پھر ترازو سے تعبیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہمیں عدل و انصاف سے تعبیر کرنی چاہیے نا، کیونکہ ترازو کا لفظ زیادہ محبوب ہے نفس کو یا عدل انصاف کے لفظ زیادہ محبوب ہے؟ زیادہ پسند کون سا لفظ کیا جاتا ہے؟ عدل انصاف کیا جاتا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو جو زیادہ پسندیدہ انسان کے لیے اس سے ہٹ کر ایسا دوسرا لفظ استعمال کیا جو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, اور جس میں یعنی ایک معنی سے زیادہ بھی اسے مراد ہو سکے یا اختلاف کا باعث بھی بنے, کیوں کہتے ترازو حقیقت کو کہتے ترازو نہیں ہے. تو اگر یہ مراد ہوتا کہ اسے عدل انصاف مراد ہو تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا عدل انصاف کا لفظ, عدل کا لفظ, کیونکہ عدل لفظ عربی لفظ ہے نا, تو ترازو کی جگہ عدل کا لفظ ہونا چاہیے تھا نا. تو ترازو کا لفظ کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان سورۃ النحل نمبر 90 میں, 90 میں. تو عدل کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. اگر یہاں پر بھی عدل کا لفظ مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ عدل کا لفظ ہی بیان فرماتا, نہ کہ ترازو کا لفظ. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے. تو معتزلہ کا سب سے زیادہ اختلاف, معتزلہ کے اور بھی گروہ ہیں لیکن اس کو یاد رکھیں آسانی کے لیے, شیخ صاحب اس کا ذکر کیا میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں, ورنہ کچھ اور گروہ بھی ہیں. اچھا, پھر بعض علماء نے کہا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں جب علماء کی بات آتی ہے یعنی اہل سنت میں سے بعض نے کہا ہے جو رجحان ہے وہ اس پر رکھے جو بلند اوپر ہوگا. عام طور پہ جو رجحان ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے, بھار جو بھاری, جب آپ کو وہ چیز وزن کرتے ہیں دو پڑنے والے ترازو میں تو زیادہ جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے گریوٹی کی وجہ سے. تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کیونکہ اعمال نیک اعمال تڑ رہے ہیں تو جو راجح اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ نیک اعمال جو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں نہ کہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے. تو اس پر بھی تھوڑا سا یعنی بعض العلماء نے اس پہ بات کی ہے کیونکہ لفظ ترازو کا تو آیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کون سا اوپر اوپر کون سا نیچے ہوگا, بھار اعمال کا بھار ہوتا ہے تو جو بھاری ہوگا نیچے کی طرف ہوگا اوپر کی طرف ہوگا, اس پہ واضح نصوص نہیں ہے ان کے مطابق. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو پڑھنا بھاری ہوگا اعمال صالحہ کا وہ اوپر ہوگا نہ کہ نیچے ہوگا. اس کے جواب میں شیخ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ہم وزن کو اس کے ظاہر پر جاری کریں گے, اور ہم یہ کہتے ہیں جو پڑھنے نیچے کی طرف آتا ہے وہی بھاری ہے نہ کہ وہ جو اوپر کی طرف آتا ہے, اور اس کی دلیل بھی ہے. دیکھ ایسے نہیں ہے نا, دلیل کیا ہے جانتا کہ اسے بخاری کی حدیث میں بتاقے والے حدیث, ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا حساب لے گا, وہ شخص پریشان ہوگا, اس کے جامع اعمال جو ہیں 99 ہوں گے, 99 سجل کسے کہتے ہیں, وہ جو یاد پیپر رول ہوتے ہیں, ابھی تو پیپر کتاب کی شکل میں ہے نا, سکرولز, ہاں رولز, سکرولز جو ہوتا ہے نا, عام طور پہ یہ پیپر استعمال ہوتے تھے پچھلے زمانے میں, اب تو کتابی شکل آ گئی تو پیج اے فور سائز کا آ گیا یا اے فائیو سائز کا آ گیا, اس سے بڑا چھوٹا آ گیا, پھر اسکرولز ہوتے تھے لمبے لمبے, اب پتہ وہ ٹھیک ہے نا. تو اس کے جو سجل ہو گئی ہے جو رول, کتنے مد البصر جہاں تک اس کی نگاہ جاتے وہاں تک کھولے جائیں گے, اور ایک نہیں 99 ہوں گے. اب وہ دیکھ رہے اس میں سب جو ہے نا برائیاں ہیں ساری جو اس نے کی ہیں, اب وہ پریشان ہو گئے کیا ہوگا میرا. تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تمہارا عمل کوئی صالح بھی, کبھی تم نے کوئی نیکی بھی کی ہے کہ نہیں, اسے پتہ اب تو مارا گیا کچھ بھی سامنے نظر ہے, جہاں تک نگاہ جا رہی ہے سیاہی سیاہی ہے ساری برے اعمال ہیں, چاہتا اللہ تعالیٰ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ فرما نہیں آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا, ایک چھوٹے سے ایسے پرچی ہوگی جسے بطاقہ کہتے ہیں, بطاقہ عام طور پہ کارڈ کو کہتے ہیں, یہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ اسے اس سائز کا تقریباً, وہ لایا جائے گا اور 99 جو اس کے یہ جو سجلات ہیں یا جو پیپر ہیں جو اسکرولز ہیں جو اس کے نام اعمال ہیں ایک طرف پرڑے پہ رکھ دیے جائیں گے, اور دوسرے پرڑے پہ جو ہے صرف ایک ہی بطاقہ رکھ دیا جائے گا. حدیث کہ تطیش بها سجلات, اڑ جائیں گے, جہاں تک چیز اڑ جاتی اتنی بھاری ہوگا یہ بطاقہ جو ہے کہ اس کے جو 99 جو اس کے جو نام اعمال کے جو سجل ہیں وہ سب اڑ جائیں گے, تطیش بها اڑ جائیں گے, اتنی بھاری ہوگا, اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, یہ وزن ہے لا الہ الا اللہ کا, اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کر دے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. یہ اسے حسرت اور ندامت, دنیا میں کچھ اعمال بھی کیے ہیں کچھ جو بھی ہے, لیکن سبحان اللہ اس کی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ برائیں کرتے رہو اور پھر آپ کلمہ توحید کی بنیاد پر آپ جو ہے نا کہو میرے ساتھ پیش ہو گئے. نہیں, یہ خاص اس بندے کے لیے خاص رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی. ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے, ہمارے اعمال کیسے ہیں یا ہم جانتے ہیں, ہمارے رب جانتا ہے. اس لیے اس دھوکے میں کبھی نہ رہیں. کچھ لوگ ہیں نا یار, چوری بھی کر لو, ڈکیتی بھی کر لو, بدکاری بھی کر لو, ظلم بھی کر لو, والدین سے بدسلوکی بھی کر لو, قطع رحمی بھی کر لو, رشتے بھی توڑ دو, بد اخلاقی بھی کرتے رہو, بس کلمہ ہے نا تمہارے پاس, نجات ہو جائے گی. کبھی بھی کوئی سمجھدار عقل مند یہ بات کر نہیں سکتا. مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. لیکن لفظ تقویٰ کا کیوں ہے؟ اتق اللہ, جو میں خود بار بار اتق اللہ کیوں لفظ ہے؟ تقویٰ کا جو بنیادی لفظ ہے نا تقویٰ, ڈر اور بچاؤ, تو مومن ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے, اپنا رب سے ڈرتا رہتا ہے. اور اس خوف کو دنیا میں ہمیشہ قاعدہ یہ ہے, عبادت کے تین ارکان ہیں, محبت ہے, خوف ہے, امید ہے. محبت ہمیشہ کے, جیسے پرندہ ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں, جس میں محبت ہے ایک پر میں امید, ایک پر میں خوف ہے. اگر پرندے کا ایک پر آپ نیچے کر دیں تو پرندہ نہیں تو اڑ نہیں سکتا وہ. تو مومن کی اڑان ہمیشہ ان تین چیزوں سے ہوتی ہے, عبادت سے. علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے غالب مغلوب کون سا ہونا چاہیے؟ سب برابر ہونے چاہیے. دنیا میں اچھے حالات میں, تندرستی میں خوف کا غالب تھوڑا سا ہونا چاہیے, ڈر سے رہنا چاہیے. جب بیماری ہو, تکلیف ہو, یا موت کے قرب ہو, یا کوئی ایسی بزی بیماری ہو, تو پھر امید کا پڑا تھوڑا سا بھاری ہونا چاہیے. لیکن ہونے ہمیشہ تینوں چاہیے. واپس آتے ہیں. جی, ایمان
ایمان کہاں پہ ہے اس میں؟
عبادت کے ارکان ہے, عبادت کے ارکان جو ہیں اس کی بات میں کی ہے. اچھا, اب تو اس حدیث سے ثابت ہوا اصل جو بات ہو رہی تھی بطاقہ کی حدیث سے, تو جو بھارے پڑ ہو اوپر ہوگا نیچے ہوگا؟ نہیں نہیں, بات یہ جو علماء کا اختلاف ہوا, ہاں بعض علماء کا جو اختلاف ہوا کہ جو نیک اعمال کا جو پلڑا ہے اوپر کو ہونا چاہیے, کیونکہ نیک اعمال انسان کو بلندی پر لے کے جاتے ہیں. اگرچہ ترازو کی بات ہے, دو پلڑے بھی مان لی ہے, ترازو بھی مان لیا ہے, لیکن اس بات پہ اختلاف کیا ہے کہ جو بھاری پارٹ جو پلڑا ہے اسے اوپر ہونا چاہیے نہ کہ نیچے, کیونکہ وہاں پہ گریوٹی تو ہوگی نہیں قیامت کے دن, کہاں سے گریوٹی کا کام ہے؟ دیکھیں نا کیسے وہ کرتے ہیں. لیکن جو حدیث میں آیا ہے کہ بطاقہ کے حدیث میں کہ جس پلڑے میں یہ بطاقہ رکھا جائے گا, یہ ٹکڑا جو ہے کاغذ کا, وہ نیچے ہوگا, تطیش اوپر کی طرف اڑ جائیں گے. اڑ مت اوپر کی, نیچے اڑتے ہیں, کس طرف اڑتے ہیں؟ تطیش.
جبکہ دیکھنے میں کلوز کر دے وزن زیادہ دکھے گا.
جی ہاں,
کارڈ تو بالکل ہلکا ہوگا.
وہی بات ہے نا,
کارڈ وزن زیادہ
ہے. ہاں یہ بات ہے, اس لیے وہ نیچے آئے گا تو باقی اسکروز ہی اوپر جائیں گے. اچھا, فتوز بہ اعمال العباد. شاہ سمتی رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو چیز تولی جائے گی. اب ترازو کی بات ہو گئی, پڑھ دو ہوں گے, حقیقی ترازو ہے یہاں تک. اچھا, اب اسی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا چیز تولی جائے گی, ابھی پتہ چلتا ہے. شیخ السلام نے کہا اعمال, فتوز بہ اعمال العباد. اچھا, شیخ السلام نے اس میں دو مبحث ہیں جس کو دیکھنا چاہیے, دو چیزوں پہ. نمبر ایک, عمل کیسے تولا جائے گا, جبکہ عمل کوئی جسم نہیں جیسا تولا جائے گا, کوئی محسوس چیز نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے, عمل کیا ہے, اس عمل کا جو اجر ہے کیا محسوس ہے؟ اب اسے تول سکتے ہیں, اسے ناپ سکتے ہیں؟ نہیں ناپ سکتے نا, تو پھر تولا کیسے جائے گا؟ تو ایک یہ بات ہے. یعنی یہ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے, یعنی جو مخالفین ہیں. اس کا جواب یہ ہے, شیخ مہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے, قیامت کے دن ان اعمال کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ جسم جیسے ان کو, یعنی جسم کے مانند ہو جائیں گے. یہ اس کی وہ, یہ اللہ تعالیٰ قدرت کے لیے کوئی یعنی ناممکن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی اور مثال بھی ہے اس کی, موت. موت دیکھیں, موت کی محسوس چیز ہے کیا؟ موت محسوس کر سکتے ہیں؟ موت حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے کہ موت کو مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کیا جائے گا, جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. پھر اعلان ہوگا کہ جنتی ہمیشہ جنت میں اور دوزخ ہمیشہ دوزخ میں. ٹھیک ہے, اچھا موت کہاں ہے پھر؟ یعنی موت تو نہیں آئے گی. پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, دمبا مینڈا جو ہوتا ہے جانور, اس کی شکل میں لایا جائے گا. پھر موت کو ذبح کیا جائے گا, اعلان ہوگا آج کے بعد پھر موت ہے ہی نہیں, ہمیشہ کی زندگی ہے, اہل جنت کے لیے جنت میں, اہل دوزخ کے لیے دوزخ میں, نعوذ باللہ. اس کی یہ دلیل ہے کہ اعمال کا بھی قیامت کے دن ایسے کوئی جسم ہوں گے جن کو تولا جائے گا. اچھا, دوسری چیز شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف شیخ الاسلام نے عمل کی ذکر کیا ہے, چاہے اچھا ہو یا برا ہو دونوں کو تولا جائے گا, خیر ہو یا شر ہو دونوں کو تولا جائے گا. تو یہ قرآن مجید کے ظاہر سے یہی معنی موجود ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزلزلہ نمبر 6-8, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس میں واضح ہے کہ عمل کو تولا جائے گا چاہے اچھا ہو یا برا ہو, یعنی مثقال ذرۃ, ذرہ جانتے ہیں چیوٹو کو بھی کہتے ہیں, اور اب اس سے کم سائنس میں جائے تو ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں, یعنی اگر چیوٹو کو لے لیں جو ظاہر ہے عام طور پہ ذرہ, آپ کا جو بھی عمل ہے چاہے اچھا ہے یا برا ہے واللہ ضائع نہیں ہو رہا, یاد رکھیں عمل ضائع نہیں ہوتا, عمل محفوظ ہو رہا ہے اور یہ عمل تلے گا قیامت کے دن. یعنی اس آیت میں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ ترازو کتنا سینسٹیو ہے کہ ذرے کو بھی تولے گا, ذرے کا وزن کا بھی حساب ہوگا, اور ایک ذرے کی وجہ سے کوئی شخص جنت میں بھی جا سکتا ہے یا دوزخ میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے کم سے کم اعمال کو کبھی حقیر نہ سمجھیں, چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھے. یعنی ایک حدیث میں آیا ہے فتق النار ولو بشق تمرہ, جانتے ہیں تمرہ کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو. شق کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو. آدھا کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, یعنی جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. کیا کھجور کے ٹکڑے سے بھی کوئی شخص جہنم سے بچ سکتا ہے؟ جی ہاں بچ سکتا ہے. کھجور کے ٹکڑے کی کیا قیمت ہے ہماری نظر میں؟ آپ کی نظر میں کوئی قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی قیمت ہے اس کی. کسی بھوکے کو آپ نے, آپ کے پاس ایک کھجور ہے, آپ خود بھوکے ہیں, آپ نے آدھا کھایا ہے اور آدھا کسی اور بھوکوں کو کھلا دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل بہت پسندیدہ ہے, اور اس عمل سے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, سبحان اللہ. اچھا, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرمات معروف حدیث میں کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم, جیسے کہ گزر چکا ہے, اور اس میں بھی ظاہر ہے بلکہ صریح شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ عمل کو ہی تولا جائے گا. اچھا, اب دلیل تو ہمیں مل گئی ہے کہ کیا چیز تولے گی, عمل اچھا ہو یا برا ہو عمل تولے جائیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن بعض ایسے نصوص میں آیا ہے جس کا ظاہر ان نصوص کے مخالف ہے, یعنی عمل کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں بھی تولی جائیں گی, صرف عمل نہیں ہوگا. ان میں سے ایک حدیث جو وہی بطاقہ والی حدیث ہے, اس میں عمل نہیں تھا بلکہ ایک کارڈ تھا یا وہ پرچی کا ٹکڑا جو تھا وہ تھا جس میں کلمہ لکھا ہوا تھا, تو یہ عمل تو نہیں ہے, آئیے سمجھنا. تو نام اعمال اور سجلات نام اعمال ہیں, وہ بھی رکھے گئے ترازو میں. تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمل کو تولا جائے گا, جیسے کہ ان نصوص میں جو گزر چکے ہیں سورۃ الزلزلہ کی آیت میں اور حدیث میں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم کی حدیث میں, اس میں عمل ہے, اور اس حدیث بطاق والے حدیث میں نام اعمال ہے. سجلات ایک پرلے پر جو نام اعمال ہیں برے اعمال ہیں, دوسرے پرلے میں جو کاغذ کا ٹکڑا جو بطاقہ ہے کارڈ جو ہے یہ, تو یہ نام اعمال ہے, تو یعنی نام اعمال بھی تولا جائے گا. اچھا, تیسری چیز شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض نصوص میں بعض دلائل میں یہ بھی آیا ہے کہ جس چیز کو تولا جائے گا وہ عامل خود ہے, عمل کرنے والا شخص, عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 105 میں, اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. کافر کے تعلق سے, وہ جنہوں نے کفر اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کفر کیا, اپنے رب کے آیات سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ملاقات سے بھی کو جھٹلایا, بس ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, قائم کے دن کا کوئی وزن نہیں ہوگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثمین اس کے جواب سے فرماتے ہیں, کوئی شخص یہ اختلاف کر سکتا ہے کہ یہ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, یعنی کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی, تو بات قدر قیمت کی نہ کہ وزن کی ہے. تو اس سے واضح دوسری دلیل ہے, یعنی اس آیت میں بھی یہ پیغام ہے, لیکن دوسری حدیث میں جسے معروف قصہ ہے, جسے امام احمد رحمہ اللہ نے مسلم میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے درخت پر چڑھے, تو نیچے جو تہ بند تھا وہ ہوا کی وجہ سے لہرایا اور جو ٹانگیں ہیں نظر آ گئی, دگلی پتلی ٹانگیں تھیں ان کی, تو بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم کیوں ہنس رہے ہو, کیا اس کی ٹانگوں کو دیکھ ہنس رہے ہو تم؟ اللہ کی قسم اس کی ٹانگیں ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ عامل کو بھی, جو عمل کرنے والے اسے بھی تولا جائے گا. جب ٹانگیں بھاری ہیں, ٹانگوں کو توڑا جائے گا, ٹانگیں الگ سے رکھ دی جائیں گی یا پورے خود ترازے کے اندر ہوں گے, تو عامل کو بھی, یعنی عمل کرنے کو بھی تولا جائے گا. تو شاید سوالات یہاں پہ تین چیزیں آ گئی ہیں. عمل ہے, یہ وہ کیا چیزیں تلوں گی ترازو میں, ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو شاید سوالات تین چیزیں, عمل ہے, عمل کرنے والا ہے, اور نام اعمال ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ جمع اس طریقے سے ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کا عمل تولا جائے گا, بعض لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے, اور بعض لوگوں کو عمل کے ساتھ خود بھی تولا جائے گا. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جمع اس طریقے سے ہوگا کہ جو عمل ہے جس کا وزن ہوگا, وہ عمل جو ترازو کے اندر ہوں گے, نام اعمال کے اندر ہوں گے, تو نام اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے عمل کے ساتھ جو اس میں لکھا ہے, اور جو صاحب العمل ہے, جو عمل کرنے والا ہے, تو بعض لوگوں کا جو ہے نا اس کا وزن ہوگا, سب کا نہیں ہوگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, غور فکر کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے, اکثر نصوص جو ہے, اکثر دلائل جو ہے اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ عمل کو تولا جائے گا, اور بعض لوگوں کو مخصوص طریقے سے یا خصوصی طور پر ان کے نام اعمال بھی تولے جائیں گے اور اسے خود بھی تولا جائے گا. یعنی نام اعمال کا تولنا اور بندے کا خود کا تولنا جو ہے یہ سب کے لیے نہیں ہوگا, بعض لوگ, لیکن عمل سب کے تولیں گے, اعمال سب کے تولیں گے, لیکن بندے کا خود کا تولنا جو ہے ترازو میں یا اس کا نام اعمال جو ہے یہ سب کا نہیں ہوگا, بعض کا ہوگا. اور جو سید عبد اللہ مسعود کی حدیث میں آیا ہے اور صاحب بطاقہ کی حدیث میں آیا ہے, تو یہ خاص ہوگا, یعنی خاص بندوں کے لیے, جیسے کہ اس بندے کے لیے خاص تھا صاحب بطاقہ والے کے لیے, سب کے لیے تو نہیں تھا نا, اسی کا ذکر آیا ہے. ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو کلمہ سب نے پڑھا ہے, تو جنت میں کون جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ کہ صاحب بطاقہ کی حدیث جو ہے اگر ہر مسلمان کے لیے ہوتی, ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے سب کے گناہ اتنے تو نہیں کہ 99 اس کا جو ہے اسکرولز ہیں برے اعمالوں کے ہوں گے اور ایک بطاقہ سے وہ جنت میں جائے گا, پھر تو کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان جنت میں جا نہیں سکتا. پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے, سب کے لیے نہیں ہے, لیکن اعمال سب کے لیے, اعمال سب کے تولیں گے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, سورۃ المؤمنون آیت نمبر 102. شخص فرماتے ہیں عثمی رحمہ اللہ, من شرطیہ ہے, جواب الشرط فاولئک هم المفلحون, فاولئک هم المفلحون. اور یہ جملہ جو صیغۃ الحصر میں آیا ہے یعنی جزا ہے اہل ایمان کی, جن کے اعمال تولے جائیں گے, یعنی جن کا پڑھنا بھاری ہوگا اعمال کا. ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, فلاح پانے والے ہیں. دیکھیں صیغۃ انداز بیان کی خوبصورتی دیکھیں ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن شرط یہ ہے, اس کا جواب شرط بھی ہوتا ہے. اچھا فاولئک هم المفلحون یہ جملہ جواب الشرط ہے, جزائی ہے, یعنی اجر و ثواب, جو جزا کیا ملے گی جس کے نام اعمال یا جس کا پڑھنا بھاری ہوگا فلاح پانے والے ہوں گے. اچھا فاولئک جملہ اسمیہ ہے, اور جملہ اسمیہ میں ثبوت اور استمرار ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے, ہمیشہ فلاح پانے والے ہیں. اچھا اسم اشارہ جو ہے اولئک, فاولئک هم المفلحون, یعنی فرمایا هم المفلحون, اولئک کا لفظ ہے, اسم اشارہ دور کے لیے ہے, یعنی بہت بلند مرتبے پہ, بہت دور ہے, بہت اوپر کی طرف دور ہے. فاولئک, اچھا هم المفلحون, هم صیغۃ الحصر ہے, یعنی یہی فلاح پانے والے کے علاوہ کوئی اور نہیں فلاح پائے گا, جن کے نام اعمال یا جن کے عمل بھاری ہوئے ترازو میں صرف اور صرف وہی فلاح پائیں گے, ان کے علاوہ کوئی اور فلاح نہیں پائے گا, کامیاب نہیں ہوگا. اچھا لفظ ہوتا ہے المفلح, یہ مفلحون جمع مفلح کی, مفلح کسے کہتے ہیں؟ فلاح پانے والا. بڑی پیاری تعریف ہے, ڈیفینیشن جو ہے, هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه, هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. اچھا انسان عام طور پہ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک طلب ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے, اور ایک چیز سے وہ بچنا چاہتا ہے, اس سے ڈرتا ہے, رہبت ہوتی ہے. جب انسان کو اس کا مقصد مل جاتا ہے اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اسے بچ جاتا ہے, اسے کہتے ہیں کامیاب. جو آپ چاہتے ہیں آپ کا مقصد مل گیا, اور جو آپ نہیں چاہتے جس سے آپ کو خوف تھا, ڈر تھا, اس سے آپ بچ گئے ہیں, تو کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ بچہ امتحان دیتا ہے, کس لیے دیتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ پاس ہو جائے, اور فیل ہونے سے ڈرتا ہے. ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گیا, کیونکہ جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا, جس سے وہ ڈرتا تھا اسے بچ گیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فحصل له السلامۃ مما یکرہ وحصلہ ما یحب. تو جو چیز اسے ناپسندیدہ تھی اس سے وہ بچ گیا, اور جو چیز وہ پسند کرتا تھا اسے وہ حاصل ہو گیا. اسے کہتے ہیں کامیابی. مومن کیا چاہتا ہے؟ اچھا انسان کیا چاہتا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے نا. بات یہ ہو رہی کہ هم المفلحون کا لفظ کیوں ہے صیغۃ الحصر؟ فلاح پانے والا صرف مومن ہی ہو سکتا ہے, کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خیر ہو, کوئی تنگی نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, اور وہ عذاب سے بچنا چاہتا ہے, تکلیف سے بچنا چاہتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. جنت میں ہر وہ خیر ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, اور جہنم میں ہر وہ عذاب جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہر تکلیف جہنم میں, وہ ہر نعمت اور خیر جنت میں ہے. جب مومن جنت میں داخل ہوگا, کامیاب ہوا کہ نہیں؟ جو وہ چاہتا تھا اس سے زیادہ اسے ملا ہے, جس چیز سے ڈرتا تھا اسے بچ گیا ہے. اچھا اور ثقل الموازین سے مراد نیکیوں کا برائیوں پر راجح ہونا اور بھاری ہونا. اچھا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, اس میں ایک عربی لغت کے اعتبار سے ایک اشکال ہے, مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا فإن موازین جو ہے ضمیر جو ہے مفرد ہے. موازین ہوا, موازین کے لفظ میں ہوا اس کے ترازو, مفرد ہے. اور اولئک هم المفلحون جمع ہے. تو کیسے ممکن ہے؟ ذرا غور کریں. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, ٹھیک ہے. موازینہ ہوا یا موازینہم جمع ہے, موازینہ ہے قرآن مجید میں اس آیت, موازینہ اس کے ترازو یا ان کے ترازو, اس کے اعمال. اچھا, فاولئک هم المفلحون جمع ہے. تو کیسے یہ مفرد ہے, جمع کیسے آیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی یہ انداز میں خوبصورتی دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو فمن ثقلت, من جو ہے شرطیہ ہے اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, مفرد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. لفظ کے اعتبار سے ضمیر مفرد ہوگا, معنی کے اعتبار سے جو ہے ضمیر واپس جمع کے صیغے میں ہوگا. اچھا, اس آیت کو ذرا غور کر سکتے ہو, طلاق آیت نمبر 11 میں دیکھیں, اس کی مثال دیکھیں کتنی پیارے انداز میں ہے. یعنی قرآن یہ کئی جگہوں پہ, لیکن یہ مثال دیکھیں, سورۃ طلاق آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. دیکھیں ذرا, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, صیغہ کون سا ہے؟ مفرد ہے نا. وَمَن يُؤْمِن هُوَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ هُوَ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اچھا, خالدین یہ خالدن فیہا, خالدین کیا ہے؟ جمع ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے مفرد کا, اب یہاں پر جمع ہے. اچھا, قد احسن اللہ لہ یا لہم رزقا, لہو پھر مفرد آ گیا, مفرد ہے جمع پھر مفرد ہے, جبکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ شروع میں مفرد کی ہو رہی ہے. تو انداز بیان دیکھو, خوبصورتی دیکھو, سبحان اللہ, کہ پہلے جو لفظ ہے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے ضمیر, پھر معنی کے اعتبار سے جمع ہے, پھر مفرد کے اعتبار سے, پھر لفظ کے اعتبار سے پھر مفرد ہے. تو اس طریقے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 103. اچھا, اشارہ جو یہاں پہ دور کے لیے ہے, کیونکہ ان کا مرتبہ بہت ہی پست ہے اور برے میں بہت دور ہیں. خسروا انفسہم, اپنے نفس کا خسارہ پانے والے ہیں. کافر جو اپنے خسارہ اٹھانے والا, کیونکہ اس نے خود کو بھی گوایا ہے, اپنے مال کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی, سب کا نقصان اٹھا چکا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ زمر آیت نمبر 15 میں, قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گنوایا ہے. اصل خسارہ یہ ہے, نعوذ باللہ, یعنی خود بھی جہنم میں, جو اس کے ماتحت اولاد تھے, بیوی تھی, بچے تھے, وہ بھی جہنم میں. اسے اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یعنی کتنے سخت الفاظ ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو, اپنے آپ کو بچاؤ, قوا انفسکم واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بھی. کس چیز سے بچاؤ؟ ایسی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں, انسان اور پتھر ہیں. سخت فرشتہ مقرر ہے عذاب دینے کے لیے, اور حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. وہ سب سے بڑا خسارہ پانے والا وہ نہیں جس کا دنیا میں کوئی خسارہ ہوئے مال کا یا جائیداد کا, کسی چیز کا, سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان خود کو بھی نہ بچا سکے, نہ اپنے اہل و عیال کو, نہ اپنے پیاروں کو. خود بھی نعوذ باللہ جہنم میں, اور جو پیار وہ بھی جہنم میں, نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مومن ہے وہ خسارے سے بچ جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو بھی بچا لیتا ہے, اپنے اہل عیال کو بھی بچا لیتا ہے, اور اسے فائدہ, اپنے مال سے بھی فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. جو کافر ہیں وہ خسارے میں ہیں, کیونکہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا حقیقتاً, سوائے نقصان کو ان کو کچھ ملا نہیں ہے. مال دنیا میں چھوڑ کے گئے دوسروں کے لیے, وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ اس مال کا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ التوبہ آیت نمبر 54 میں، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وہ نہیں منع کیا گیا کہ قیامت کے دن ان کی جو نفقات ہے، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ان کو قبول کیا جائے، الا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کیا، تو کفر کی وجہ سے ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی. یہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ کافر بھی تو اچھا کام کرتے ہیں دنیا میں، بڑے ان کے جو خیراتی ادارے ہیں کافروں کے بہت زیادہ ہیں. یعنی افریقہ میں آپ جا کے دیکھیں یا کسی اور ملک میں، جو غریبوں کی مدد کرنا، ان کے لیے بہت سارے ادارے قائم کرنا، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے بڑا خرچ کرتے ہیں، خود بھی وہاں پہ جاتے ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے ہاسپٹل قائم کرنا، بہت دور دراز علاقوں میں جہاں پر ہاسپٹل کا نام نشان نہیں ہوتا، یا کسی جگہ پر پانی کا کنواں لگانا جہاں پر لوگ پیاس کی وجہ سے، یعنی پانی پینے کے لیے، پانی دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے بہت اچھے اعمال کیے. کیا کافر کو اس کا کسی نیکی کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا، عمل تمام اکارات ہو جائیں گے، کیونکہ عمل صالح ہے تو کوئی عمل صالح تو نہیں رہا ان کا. اچھا، پھر ان کے اعمال کا بدلہ کیا ہوگا دنیا میں؟ اب دیکھیں دنیا میں کمپیریٹیولی دیکھیں، اکثر لوگ کہتے بھی ہیں یار کیا ان کی دیکھیں زندگی ہے، صحت ان کے پاس ہے، ماحول ان کے پاس ہے، تعلیم ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، موسم اچھا ان کے پاس ہے، خوبصورت ان کے پاس ہے، سب تو ان کے پاس ہے نا میرے بھائی. یہ دنیا کی، کافر کے لیے دنیا جنت ہے نا، یہی جنت ان کی دنیا میں ہے، آخرت میں کو کچھ بھی نہیں. جو نیک عمل وہ کر رہے ہیں، نیک عمل جو مانی بریکٹ جو کہا جاتا ہے، اچھا عمل کر رہے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں ان کو ریوارڈ مل گیا ہے، اس کے جو ملنا تھا اس کے بدلے میں کوئی خیر دنیا میں مل چکا ہے. کیونکہ دنیا، کافر کی دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، دنیا ہی ہے نا، اور کیا ہے، اللہ اس کو دے دیے. اب وہ کیا مطالبہ کر سکتا ہے جو میں نے اچھا مل کے اس کا بدلہ دیا مجھے؟ نہیں، کیونکہ دنیا میں اسے مل چکا ہے سب، بلکہ جتنا اس نے دیا اس سے بہتر اسے دیا ہے. سبحان اللہ. لیکن قیامت کے دن جو جہنمی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، بند جگہ پر، اور عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اچھا، خفت الموازین، فمن خفت موازینہ، اس آیت میں یعنی اس کی برائیاں جو ہے اس کی اچھائیاں نیک اعمال سے زیادہ ہوں گی، یا نیک اعمال بالکل، نیک اعمال کا فقدان ہوگا، ہوں گے نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے وزن بھی تولے جائیں گے، جیسے کہ اس آیت کے ظاہر میں دوسرے آیت میں بھی آیا ہے، اور یہ ایک قول ہے اہل علم کا، یعنی اہل جماعت کا اس میں اختلاف ہے کہ کافروں کے اعمال تولیں گے کہ نہیں تولیں گے. ایک قول ہے کہ ان کو اعمال بھی تولیں گے، یہ کس آیت میں ہے، فمن خفت موازین ہو، تولیں گے تو ہلکے پڑیں گے نا. دوسرا قول یہ ہے کہ کافروں کے کوئی عمل نہیں تولا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل ننبئكم الاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورۃ الکہف 103-105. تو اس آیت میں فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، دوسرا قول علماء کہ یہ ہے کہ کافر کا کوئی عمل کا وزن نہیں ہوگا، واللہ اعلم. تو یہ چند اہم باتیں تھیں ترازو کے تعلق سے. اگلے درس میں انشاءاللہ نام اعمال کے تعلق سے، ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، اس کے کیا دلائل ہیں، نام اعمال کیا ہوتا ہے، کیسے ملے گا، اور کس طریقے سے اس کے اندر چند اہم باتیں مخالفین نے کیا کہا اور کیا دلائل ہیں اس تعلق سے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. آج کی نصیب میں میرے خیال ہے جو چیزیں تھیں بالکل واضح ہیں ترازو کے تعلق سے. ترازو حقیقت ہے، حصے ترازو ہوگا، دو پلڑے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، بعض لوگوں کے نام اعمال بھی تولے گا، بعض لوگ خود بھی تولیں گے، اور جن نے مخالفت کی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور مخالفت کرنے والے جو ہیں کیونکہ نص کی مخالفت کی ہے، اور اجماع، اس پر اجماع ہے، اہل جماعت سلف کا اجماع ہے کہ ترازو حقیقت ہے، نہ کہ معنی ہے، عدل و انصاف کا معنی جس نے لیا اس نے غلط کیا ہے، کیونکہ یہ اجماع کے بھی اور نصوص کے بھی خلاف ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.